सदानंद। हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के ताज़ा शुमारे के साथ असद नज़ीर हाजिर है और अपने सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू कनाडा में मुकीम उर्दू के एक उभरते हुए अफसाना नगार बुलंद इकबाल से हमारी गुफ्तगू।
जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा कि मैं एक नए नज़र से इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं ग्लोबल वर्ल्ड का शहरी हूँ। तो जब आप ग्लोबल वर्ल्ड के शहरी बन जाते हैं तो आपकी शनाख्त आपके मुल्क से मुख्तलिफ हो जाती है, यानी आप उस कौमी शनाख्त से निकल जाते हैं, बल्कि किसी हद तक आप उस अदबी शनाख्त से भी निकल जाते हैं जो आपका विरसा होता है, आपकी लोकल जहाँ की आपकी पहचान है। तो आप एक नई दुनिया में हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दुनिया में, जिसके मिलाप से एक नई दुनिया, एक नई मैं कहूँगा शक्ल सामने आ रही है जो ना पूरी ईस्ट है ना पूरी वेस्ट है, बल्कि एक नए तरह का कल्चर है जिसका भी एवोल्यूशन बाकी है, तो उसके तजुर्बात मुख्तलिफ होंगे।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में मोहतरमा नसीम सैयद अपना कलाम पेश करेंगी।
जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जब मसक जाए कोई धड़कन रफू मत कीजियो। शेर के सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो, सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो, ऐसे चेहरे की तलावत बेवजू मत कीजियो। बेनसब आवाज का मत दीजियो हर किस जवाब, बेनसब आवाज का मत दीजियो हर किस जवाब, अपने लहजे को कभू बेआबरू मत कीजियो।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 228 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी करेंगे।
गालिब की गजल नंबर 228 जो गो के मुख्तसर है, तीन अशार पे मबनी, लेकिन इसमें ज़रूरी बात इस बात की है कि इनके जो मुश्किलात और ख्याल जो गालिब ने पेश किए हैं उनको हम तवज्जो से समझ सकें। तो कहते हैं कि खामोशियों में तमाशा अदा निकलती है, निगाह दिल से तेरी सुरमा सा निकलती है,
और आखिर में हमी शाहिद का अफसाना आदमी का बिखराव खालिद हमीद सुनाएंगे।
बहुत देर तक कामरान डॉक्टर और नर्सों के घेरे में रहा, आलिया का दिल भी डूबने लगा। डॉक्टर की निगाह आलिया के जर्द होते चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे बाहर भिजवाने की हिदायत की। कामरान की हालत को इस बार संभलने में भी कुछ ज्यादा वक्त लग गया था। डॉक्टर ने जाते जाते खुद CCU से बाहर कॉरिडोर में झांका और आलिया को हौसला दिया कि सब कुछ ठीक था और यह भी कि वो चाहे तो अंदर आ सकती थी। वो अंदर आई तो कामरान की आंखें पूरी तरह खुली हुई नहीं थी, ताहम उसने धुंध में भी आलिया की मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया था। अपनी जमा साल बीवी की तरफ ध्यान का यूं जाना उसे अच्छा लगा था। आलिया की तरफ ध्यान जाते ही वो अपनी सोच को एक रब्त में लाने पर कादिर भी हो गया। वो साफ साफ महसूस कर रहा था कि ये घर का बिस्तर न था, वो अस्पताल में पड़ा था। उसने पहलू बदलना चाहा, मगर जिस्म ने उसका कहना मानने से इनकार कर दिया।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
हमारे इस मुजल्ले में आपने अक्सर उन अदीबों और शायरों के साथ हमारे طویل مکالمے سنے ہوں گے جو برصغیر ہند و پاکستان سے دور دریائے غیر میں اپنی ادبی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ یہ ادیب اور شاعر اردو ادب کے خزانے کو نئے تجربات اور موضوعات سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یہ مشکل تجربہ تھا، مگر مادر وطن سے بے تحاشا محبت نے ان کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو تخلیقی اظہار کا ذریعہ اب تک بنا رکھا ہے۔ خاص طور سے افسانہ نگاری اور شاعری کے شعبوں میں بہت سے نام ایسے ہیں جو برصغیر ہند و پاکستان کے ادبی حلقوں میں نہ صرف متعارف ہیں بلکہ ایک مقام بھی رکھتے ہیں۔ نئے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی اسکرین میں سمو دیا ہے، سو جو کچھ یہ لکھتے ہیں وہ ساری دنیا کی پہنچ میں ہے، اور انہیں ابلاغ کے لیے اتنی بھی تگو دو نہیں کرنی پڑتی جتنی کہ ماضی میں کسی موقر ادبی رسالے میں شائع ہونے کے لیے کرنی ہوتی تھی۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار سے کرائیں گے جس کا قیام ٹورنٹو کینیڈا میں ہے اور انہوں نے کہانی لکھنے کا آغاز بھی یہیں سے کیا۔ ڈاکٹر بلند اقبال پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، مگر اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ اتنا وقت نکال لیتے ہیں کہ افسانے بھی لکھ رہے ہیں اور مقامی طور پر ایک نشریاتی ادارے سے بھی وابستہ ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا کہ پاکستان سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے انہوں نے اردو زبان کو ہی کیوں ذریعہ اظہار بنایا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر بلند اقبال کا اپنا ہی ایک نقطہ نظر ہے، یہ اردو کو سرحدوں کا محتاج نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب انہیں عالمی ادیب کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ انسانی مسائل اور واقعات ساری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ثقافت کا فرق، انسانی رویوں کا جدا جدا ہونا آفاقی اقدار کے اعتبار سے مشترک ہے۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال سے ان کی باتیں۔
بہت بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، اس لیے کہ یہ سوال آج کے دور کے عین مطابق ہے، عصری دور عہد کے، اس لیے کہ آج کا دور ایک نئے عنوان کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم آج کے دور کو تھوڑا کمپیئر کریں منشی پریم چند کے دور سے یا اس کے بعد کے اپنے کرشن چندر اور منٹو اور راجندر سنگھ بیدی کے بعد، اس نئے دور کی بات کریں جو جدیدیت کا دور آیا، اور پھر آج کا دور، یہ تینوں چاروں جو ادوار ہیں یہ مختلف ہیں، اور اس کے دو تین ڈائمنشنز بنتے ہیں، بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے سائنٹیفک پرسن یا سائنٹسٹ جس کا بیک گراؤنڈ ہو یا نئی دنیا کو دیکھنے کے نئے انداز ہوں، تو آپ کو وہاں پر ادب کی نئی جہت ملے گی۔ اچھا، میں کہوں گا یہ بلکہ فارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں نارتھ امریکہ میں سائنس سے جو متعلق لوگ ہیں، ڈاکٹرس اور انجینئرس اور دوسرے طب وغیرہ سے متعلق جو لوگ ہیں، وہ ادب میں انوالو ہیں، تو ان کے آپ کو نئے ڈائمنشن، نئے رخ مل رہے ہیں، سوچ کے بھی، فکر کے بھی، اور وہ افسانے میں شامل بھی ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یہی کہوں گا کہ میں ایک نئی نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس گلوبل ورلڈ کا شہری ہوں، تو جب آپ گلوبل ورلڈ کے شہری بن جاتے ہیں تو آپ کی شناخت آپ کے ملک سے مختلف ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس قومی شناخت سے نکل جاتے ہیں، بلکہ کسی حد تک آپ اس ادبی شناخت سے بھی نکل جاتے ہیں جو آپ کا ورثہ ہوتا ہے، آپ کی لوکل، جہاں کی آپ کی پہچان ہے، تو آپ ایک نئی دنیا میں ہیں، ایسٹرن اور ویسٹرن دنیا میں، جنس کے ملاپ سے ایک نئی دنیا، ایک نئی میں کہوں گا شکل سامنے آ رہی ہے، جو نہ پوری ایسٹ ہے نہ پوری ویسٹ ہے، بلکہ ایک نئے طرح کا کلچر ہے جس کا بھی ایولیوشن باقی ہے، تو اس کے تجربات مختلف ہوں گے، اور وہی تجربات اگر ہماری تحریر میں، ہمارے ادب میں شامل ہوں گے تو وہ نظر آئیں گے اور رہیں گے، اگر وہ نہیں رہیں گے اور اگر ہم انہی دوروں ادوار کی باتیں کرتے رہیں گے جو گزر چکی ہیں یا جو نئے دور میں شامل ہونے میں ابھی وقت لے رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ پھر پرانے عہد کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ کا سوال جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ماڈرن ذہن کا آدمی ادب کی طرف نہ صرف مائل ہے بلکہ نئے تجربات بھی کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی ایک نام ہیں اپنے یہاں پر بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی، نیو یارک میں بھی میں جانتا ہوں ڈاکٹر انور نقوی ہیں، یہاں پر بھی ڈاکٹر شہلا ہے، یہاں پر بھی اپنے نارتھ امریکہ میں ڈاکٹر خالد سہیل ہیں، میں جیسا کہ ہوں طب سے متعلق انٹرنل میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں، تو کئی ایک ایسے طبیب اسپیشلی ہیں جو نہ صرف افسانے لکھ رہے ہیں بلکہ نئے تجربات بھی کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ جو طب کا شعبہ ہے اس میں رہتے ہوئے، ایک اور بھی نام آپ شامل کر لیجیے، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا، وہ کیلیفورنیا میں وہ بڑے تسلسل سے لکھتے ہیں، تو جو آپ کے یہاں کے جو تجربات ہیں کینیڈا کے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے قارئین تو برِ صغیر میں بھی ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کس اعتبار سے آپ کے جو یہ موضوعات ہیں افسانوں کے، اس کے ساتھ وہ لوگ جو وہاں برِ صغیر میں ہیں وہ اپنا تعلق جوڑ پاتے ہیں یا کچھ اجنبی سے رہتے ہیں؟
نہیں، اس میں ایک بات ہے، دیکھیے کسی بھی سوسائٹی کو، پرانی کہاوت ہے، کسی بھی سوسائٹی کو سمجھنا ہے تو صاحب وہاں کے اسپتالوں میں چلے جائیے، اس لیے کہ پورے معاشرے کا دکھ درد جو ہے وہ آپ کو بخول کیسے اسپتال میں مل جائے گا، بیمارستان میں مل جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر ایک سچی شکل ملتی ہے سوسائٹی کی، وہاں پر آپ کو ریفلیکشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی۔ اتفاق سے طبیب جو ہیں اگر ذرا بھی سینسیٹیو ہیں، ان کا ادب سے تعلق ہے، تو ان کے لیے میجر اسٹیمولیٹنگ فیکٹر تو ان کا اپنا ورکنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کامن فیکٹر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی، ایسٹ میں بھی، وہاں پر بھی، جو ادیب ہیں جن کا تعلق، جیسے انور سجاد تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا میجر بہت کیسے اسٹیمولیٹنگ فیکٹر موجود ہے اور وہ اس طرف ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نئی تہذیب ہے، نیا سماج ہے، نئے انداز ہیں، نیا ادب ہے، اب یہ جب دو چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو آف کورس آپ کو ایک نئی شکل نظر آتی ہے۔
بالکل دوست بھائی، اچھا آپ نے اپنی افسانہ نگاری کب شروع کی، کیوں شروع کی، کیسے خیال آیا کہ آپ افسانے لکھ سکتے ہیں؟
اگر آپ میرے یقین قارئین اور ہمارے سننے والے شاید واقف ہوں کہ میں ادبی گھرانے سے تعلق ہے میرا، میرے والد حمایت علی شاعر، میرا خیال ہے کہ ان کی ایک پہچان ہے، تو ادب اور شاعری کے لوگ ان سے واقف ہیں، تو میرا تعلق ایک تو شاعری کے گھرانے سے، ادب کے گھرانے سے ہے، تو ایک مجموعی صورتحال، مجموعی جو مجھے بہت کیسے میرے ارد گرد میرا ماحول موجود تھا بچپن سے۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے لکھنا شروع دیر میں کیا اور وہ بھی سلسلہ شروع ہوا 2012 سے، اس کی کچھ واقعہ ہو گیا، لائک میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی سڈنلی 2012 میں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے فیکٹرس آتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سوچنے کے دھارے، چیزیں بدل جاتی ہیں اور ایک مخصوص رخ اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو بہت چاہتے ہیں، جسے بہت اٹیچ ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں نئے سرے سے، نئے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میری والدہ کا جو سانحہ ہوا، اس نے میری زندگی کو نئے سرے سے بحال کیسے مجھے نئے تجربے کی طرف دھکیل دیا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جب تک میں پاکستان میں تھا اور میں میڈیسن پڑھ رہا تھا، ڈا میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کیا تھا، اس دوران میں لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتا تھا، تو میں ادب سے بہت کیسے گزرتا رہتا تھا، کرشن چندر اور ساسن منٹرو اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہیں، وہ میرے بہت کیسے جب میرے پاس وقت ہوتا تھا تو میں بیٹھ کر ان کے افسانے انجوائے کرتا تھا، وہ انجوائمنٹ کے لیے تھا، وہ بہت کیسے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا۔ انلائٹنمنٹ کا جو ایریا ہے وہ میرا خیال ہے وہ گریجولی ڈیولپ ہو جاتا ہے بنا کچھ کہے اور سوچے، تو وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ جب میں 2012 میں اس سانحے سے گزرا تو شاید وہ انٹرٹینمنٹ انلائٹنمنٹ میں کنورٹ ہو گیا، اور آئی واز جسٹ اسٹارٹڈ فیلنگ کہ یہ تو ایک نئی دنیا ہے، اور مجھے، میں نے پہلا مضمون اپنی والدہ کی ڈیتھ پر لکھا، اور وہ اتفاق سے مضمون میرے باپ ابو کی نظر سے گزرا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تحریر میں تو بہت زیادہ ادبی انداز ہے، تو تم اور بھی کچھ لکھا کرو۔ تو شروع میں تو جو 2-4-6 مہینے والدہ کے اوپر تحریروں سے گزر گئے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو بھی میرے مسائل تھے وہ سامنے آنے شروع ہوئے، تو سماجی مسائل، مذہبی اور غیر مذہبی مسائل، اور نفسیاتی، اور جو کچھ بھی میرے لیے سیاسی مسائل تھے وہ میرے لیے ریزن بنتے چلے گا لکھنے کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو میرے تجربے میں شامل تھی پڑھنے کی صورت، یا پھر اس دوران جب میں وہاں میڈیسن میں تھا، اس طرح میرے ساتھ شامل ہوئے کہ جو کچھ بھی پولیٹیکل کرائسس ارد گرد میرے ہو رہے تھے وہ میرے تجربے میں شامل ہوئے۔ پھر میں جب اس نئی دنیا میں آیا، اور پھر یہاں پر جو کچھ بھی میں نے اپنی اسٹڈیز کی، پوسٹ گریجویشن کیا، فیلوشپ کی، اور اپنی طب کی پریکٹس کرتا رہا، اس دوران جو نئے معاشرے کے جو چیزیں میرے سامنے ساتھ ساتھ شامل ہوتی چلی گئیں، تو 2007 میں سمجھیے 5 سال کے بعد میری پہلی کتاب فرشتے کے آنسو آئی، اور کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو سراہا بھی اور اپروو بھی کیا اور اکنالج کیا اور میرے افسانوں کو پسند کیا۔ اس کے بعد پھر میری 2 کتابیں اور آئیں، میری 51 کہانیاں 2 سال پہلے، اور سارے ہی محبت نامے میرے۔ سارے ہی محبت نامے میرے ان مضامین کا مجموعہ تھا جس میں نے وہ سب کچھ شامل کیا جو اوروں سے میں استفادہ کرتا رہا اور ان پر لکھتا رہا۔ تو یوں کتابیں آتی چلی گئیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں مجھے ایسی لگیں کہ نہ صرف لکھنا لکھانا ہی چاہیے بلکہ ایک ادیب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس اچھی اویئرنیس ہونی چاہیے اس کے ارد گرد کی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، سماج کے اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور ادبی اعتبار سے بھی آف کورس۔ تو پھر میں نے اپنے طور پہ وقت بچایا اور کچھ ڈائلاگس کا سلسلہ شروع کیا ادیبوں، شاعروں کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ, اور آج کل میں یہاں پر ایک ٹی وی پروگرام میں بھی انوالو ہوں پاسورڈ کے نام سے, جو ہم یہاں پر ساؤتھ ایشین ٹی وی چینل پر کرتے ہیں بیل کینیڈا پہ. تو وہ ڈسکشنز جو ہیں زیادہ تر علمی نوعیت کی ہوتی ہیں, اور اس میں عموماً میں ایسے ہی لوگوں سے ایسے ہی چیلنجنگ ٹاپک سے گفتگو کرتا ہوں جیسے کہ آپ اس وقت فرما رہے ہیں اور جس طرح سے آپ انوالو ہیں ریڈیو پہ.
افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ شغل بھی ہے جس کا تعلق کسی حد تک براڈ کاسٹنگ سے بھی ہے, تو یہ فرمائیے کہ اب ابلاغ کی صورتیں بہت, جیسے کہ آپ کا تعلق نئی نسل سے ہے تو اب ابلاغ کی صورتیں بہت بدل گئی ہیں, اب پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں کس کی بھرمار ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابلاغ کی جو اب یہ نئی شکلیں نکلی ہیں تو ان سے ابلاغ مؤثر ہوا ہے, یا وہ دور جو پرانا تھا جو نقوش, صحیفہ, فنون وغیرہ کا دور تھا اس میں جو افسانے چھپتے تھے کرشن چند کے تو لوگ پڑھتے تھے بڑی توجہ سے, اب آپ کے افسانے انٹرنیٹ وغیرہ پہ نظر آتے ہیں تو اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟
میرا خیال ہے نذیر صاحب کے نئے دور کی نئی تبدیلیوں کو ہمیشہ کچھ آدھا ذہنی اور کچھ آدھا ظرفی سے لینا چاہیے اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے, اور اس کو نہ صرف تجربے میں استعمال کرنا چاہیے بلکہ ان سے پورا پورا بینیفٹ بھی لینا چاہیے. آج کا دور انٹرنیٹ کا اور بقول کیسے الیکٹرانک دور ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پچھلے دور کی ویلیوز ختم ہو گئی, نہیں, پچھلا دور اپنی ویلیوز کے ساتھ, اپنی گریس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان ویلیوز کو ڈینائی کریں, نہیں, ہمیں نئے دور میں شامل ہونا ہے اور پورے احترام کے ساتھ شامل ہونا ہے, اس کی پوری روایتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے شامل ہونا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ارتقائی پروسیس سے گزرتی ہے تو وہ بہت جیسے نابالغ سے بالغ ہوتی ہے, تو اس میں یقیناً ابتدائی تجربے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کے, اس پروفائل کے نہ ہوں, اور ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر کا زمانہ ہے, یہاں پر ساری دنیا شامل ہو گئی ہے, دیٹس فائن, لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ ہم اپنے ادبی تجربات کو وہاں پر ڈائیلاگ کریں, اس کے گریجولی معیار کو بہتر کریں اور ایک اچھی پازیٹیو دنیا اس پر شامل کر لیں. یہ نہ سوچیں کہ صاحب نہیں یہ الیکٹرانک دنیا ہے اس کا کاغذ سے کیا تعلق, نہیں صاحب, اصل بات یہ ہے کہ اس کا بہت بینیفٹ ہے, ہم اس کے ذریعے سے ایک نئی علمی دنیا قائم کر سکتے ہیں. آج کے دور کے لحاظ سے ہم اپنی جیسے ترقی پذیر اور ایک ترقی یافتہ جو دنیا کی ہم تخصیص کرتے ہیں, تفریق کرتے ہیں, اس کو ایک دوسرے سے ملا سکتے ہیں اور اس چیز کو جو ٹائم ڈیوریشن تھا اس کو ہم شارٹ کر سکتے ہیں. ویسٹرن ادب کو ہم تھرو انٹرنیٹ ایسٹرن ادب سے پہلے ہم کتاب کی شکل میں ملاتے تھے, اب ہم الیکٹرانک کی شکل میں ملا رہے ہیں, اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک علمی طور پر ایک بہت کیسے انقلابی تبدیلی آ رہی ہے میسز کے اندر, اور سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں ادب کا سب سے بڑا رول ہی یہی ہے کہ انفارچونیٹلی جو پاکستان اور ہمارے جیسے ممالک کی صورتحال ہے اس میں اویئرنیس کا پرابلم ہے. ہم نے ادب کو ہمیشہ خانوں میں بانٹ کر رکھا, ہم سمجھتے رہے کہ ادب جو ہے صرف اور صرف بڑے ذہنوں کے لیے, میں اس بارے میں میں سمجھتا ہوں نہیں صاحب, ادب اگر ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے, اگر ادب معاشرے میں تبدیلی کا سبب نہیں بن رہا ہے, ادب کے اندر اگر کوئی جہت ایسی شامل نہیں ہو رہی ہے جس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کارنر ہوتا چلا جائے اور گریجولی ڈیٹریٹ ہوتا جائے, وچ از ناٹ گڈ. میرا خیال ہے کہ عام ذہنوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ٹیچر بن جائیں یا استاد محترم بن جائیں یا ڈنڈا لے کے چلے جائیں, نہیں صاحب, ادب کا معاملہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, ادب تو صرف ذہنی شعور عطا کرتا ہے.
یہ فرمائیے کہ آپ نے افسانے لکھے, آپ مضامین بھی لکھے, انشائیے وغیرہ بھی آپ نے لکھے ہوں گے, تو کچھ ڈرامہ نگاری کی طرف بھی مائل ہوئے یا بس؟
جی ہاں, میں نے کچھ تجربات کیے ڈرامے میں, میں نے اتفاق سے میرے کچھ افسانے ڈرامے میں ایسا بھی ہوا کہ ہمارے یہاں لاہور میں, میں اس وقت بھول رہا ہوں, انسٹیٹیوشن ہے فائن آرٹ کا, وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے میرے ڈرامے پک کیے اور ان کو ڈرامیٹائز کیا, لائک ان کو پکچرائز کیا وہاں کسی گاؤں میں چھوٹے علاقوں میں جا کے. اتفاق سے میرے کچھ ڈرامے, کچھ افسانے ایسے تھے وچ واز کائنڈ آف کانٹروورشل, لائک جیسے میں نے جو وہاں پر مساجد میں فائرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ افسانے لکھے تھے, تو لال چونا کے نام سے ایک افسانہ لکھا تھا کہ اب چونے کا رنگ جو ہے ہم مساجد پہ جو ہرے رنگ کا کرتے ہیں, جو امن کا آشتی کا رنگ ہے, اس کو بدل کے اب ہمیں لال رنگ کر دینا چاہیے, یعنی ایک اندر سے ایک تکلیف ہے کہ صاحب اس کو لال چونا کر دو, اتنا خون بہ چکا ہے, اور وہ بھی لال چونا جو انسانی خون کا رنگ ہے, تو اب انسانی خون سے مساجد کے رنگ لال ہو چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں ادب میں اگر سوچنے کا پہلو نہیں ہے, فکر کا پہلو نہیں ہے, تو وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو, افسانہ ہو, نظم ہو, شاعری ہو, وہ صرف لفاظی کا ڈھیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس انٹلیکچولیٹی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس سے کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, جس میں کوئی فکر کی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا, ایسا بھی کوئی موضوع آپ کے ذہن میں ہے جو پروان چڑھ رہا ہو یا پل رہا ہو, جس کے لیے آپ سوچتے ہوں کہ افسانہ جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گا, تو اس کے لیے ایک بڑا کینوس چاہیے, یعنی ناول نگاری سے مراد ہے میری؟
جی ہاں بالکل, ایسے کئی ایک موضوعات ہیں اور میں اپنے آپ کو آزما رہا ہوں اس میں, اسپیشلی ناول نگاری میں, اس لیے کہ اتفاق سے میرے بھی کچھ ایسے پیارے دوست یہاں موجود ہیں, یہاں بھی نارتھ امریکہ میں بھی اور کچھ وہاں ہندوستان میں بھی, جنہوں نے کئی بار انڈیکیٹ کیا, جیسے ذوقی ہے مشرف عالم ذوقی, انہوں نے مجھے کئی بار کہا, نور حسنین نے مجھے کہا کہ بھائی, گوپی چند نارنگ نے بھی میرے افسانے پڑھے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ بلند تم جو ہو تھوڑا ناول نگاری کا تجربہ کرو جس طرح تم افسانے میں نیا تجربہ کیا. بہرحال بات یہ ہے کہ ناول نگاری کے لیے بڑے کینوس کے بڑے بڑے موضوعات کی ضرورت پڑتی ہے, خصوصاً جیسے کہ آج کا دور ہے, گلوبل ورلڈ ہے, نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے, ریلیجن کا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے, یہ بڑے کانسیپٹس ہیں, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ان کے کانسیپٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آج کا دور نئے تقاضے مانگتا ہے ان آئیڈیالوجیز کے اوپر, جس آئیڈیالوجیز کی بیسس کے اوپر ہم نے دنیا قائم کی ہے. یہ اتنے بڑے موضوع ہیں, رنگ نسل و مذہب کا تعلق ایک عرصے تک چلتا رہا مگر 200-300 سال کے اندر دنیا بدل گئی ہے, ابھی ہماری آئیڈیالوجیز چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں, اب ہم نظریاتی دور سے دوسرے ایسے دور میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پر ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے نئے سرے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو افسانے افسانچے میں نہیں شامل ہو سکتے, ان کے اوپر ناول لکھا جائے.
اچھا, یہ فرمائیے کہ جو آپ سے پہلے کی نسل تھی, آپ کا تعلق تو نسبتاً نوجوان نسل, تو وہ جب ترک مکانی کر کے یہاں آباد ہوئی امریکہ, یورپ اور دوسرے غیر ملکوں میں, تو وہ مستقل ناسٹلجیا کا شکار رہی اور وہ اپنے ماضی میں رہے, اور جب وہ کوئی تخلیقی کام کرتے تھے تو وہ تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایک گلوبل سٹیزن ہوں اور اب میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایک خاص خطے سے نہیں ہے بلکہ پھیل گیا ہے, تو آپ پر تو وہ کیفیت تو طاری نہیں ہوتی؟
نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ایج ہے, اسپیس ایج ہے. بہت ممکن ہے کہ ہم سے پچھلی جنریشن کے لوگ چونکہ اس تجربے سے واقف نہیں ہوئے تھے, بےچارے مرزا غالب تو بےچارے دہلی سے آگے, میرا خیال ہندوستان سے آگے ہی نہیں نکل پائے,
تو بےچارے کلکتے کا سفر کیا تھا,
باوجود وہ ادب دے گئے جس کی کوئی بخول کیسے کوئی بارڈر ہی نہیں ہے, لائک بیونڈ دا بارڈر ادب دے گئے. تو وہ ادیب جو پھر ادھر آئے ہندوستان پاکستان, ان کو کمپیوٹر یا اسپیس کا تجربہ نہیں ملا ہوگا فار سم ریزن, لائک کہ اس وقت کی چیزیں اتنی آگے نہیں تھی. آج ہم ایک نئی دنیا, ایک نئے معاشرے میں آ گئے, جیسے کہ فیس بک کی دنیا ہے, ایک نئی سوسائٹی ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر بیشتر بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانس کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, کہ بخول کیسے کیپیٹل ورڈ میں لکھ کر غصہ ہو رہا ہے اور اسمال ورڈ میں لکھ کر لائک یو نو, اور اس کے اوپر اپنے ایموشنس کو بھی دیتے ہیں, اور پھر اس حد تک بھی بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ باضابطہ فیس بک کے اوپر ایک دوسرے سے دشمنیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک نئی سوسائٹی ہے, میں اس کو برا اچھا نہیں کہہ رہا, ایک نئی سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے کو چائے نہیں پیش کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گھر پہ بلا بھی نہیں رہے, ہم وہیں کمپیوٹر پہ جا کے مل لیتے ہیں, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے ساتھ جڑے ہوئے نہیں. تو یہ ایک نئی دنیا ہے, اس کی ایک نئے لائک ایک نئی طرح کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہو گئی, تو ہمیں نسٹیلجیا سے نکلنا ہی پڑے گا. نسٹیلجیا جب تک رہتا ہے جب تک آپ بالکل آئسولیٹڈ ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی سے.
اچھا, یہ فرمائیے کہ اب آپ تو ظاہر ہے اس آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے, جو بالکل جس کا کوئی تعلق برے صغیر سے نہیں ہے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا اردو ادب سے بھی وہ رشتہ نہیں رہے گا, تو ایک امید آسرا ہوتا ہے کہ جو ریپیٹریٹس ہیں, جو آنے والے ہیں, وہ آتے رہیں گے, لہٰذا یہ کام ہوتا رہے گا. تو کینیڈا میں کیا صورت ہے اب ادب اور شاعری مشاعروں کو چھوڑ کے, کیونکہ وہ ایک طرح کا اب کہنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک پہلو بن گیا ہے, باقی ادبی سرگرمیوں کا کیا احوال ہے؟
دیکھیں, جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے, بہت ایکٹیو ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نارتھ امریکہ میں سب سے بڑا سینٹر جو ہے وہ ٹورنٹو بن گیا ہے ادب کے لحاظ سے. یہاں آئے دن مجالس ہوتی رہتی ہیں, آئے دن محفلیں سجتی رہتی ہیں, آئے دن شاعر ادیب آتے رہتے ہیں, تو یہ سلسلہ تو کئی عرصے سے چل رہا ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئے دور کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس میں دو رائے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ادب جو ہے وہ کبھی نہیں رکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ اس وقت پرومیننٹ ہے اس جنریشن میں جو میری جنریشن ہے, لیکن میرے بچوں سے اگر میں ایکسپیکٹ کروں گا تو وہ نہیں شامل ہوں گے. وہ یقیناً میرے بچے انگلش میں لکھیں گے اور انگلش میں ہی ان کا سوچنے کا انداز ہے اور ان کا ایک ان کے موضوعات دوسرے ہوں گے. تو اگر مائگریشن فنومنا رکے گا اور یہ سلسلہ تو بہت ممکن ہے کہ ریسٹرکٹ ہوتا چلا جائے اور آنے والا جو دور ہوگا, کیونکہ ابھی ہم نارتھ امریکہ میں یہ ہماری سیکنڈ جنریشن ہے, جس طرح انگلینڈ میں ہماری تیسری چوتھی جنریشن ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم کس طرف ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ نظر آ رہا ہے اس جنریشن میں جو پہلے آئی تھی, لیکن یہ سلسلہ آگے جا کے کم ہوتا چلا جائے گا, اس لیے کہ اردو اسپیشلی اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو وہ معاملات جہاں تک آپ نے ذکر کیا پاس ورڈ کا یا ٹی وی پروگرامس کا, یہ جیسے آپ ریڈیو پروگرام کر رہے ہیں, یہ کنیکشن دوسرا ہے. اس میں تو یہ کہ میں وہاں سے بیٹھ کر حمید شاہد سے بھی بات کر لیتا ہوں, میں وہاں سے بیٹھ کر مبارک علی مبارک حیدر صاحب سے سیاسی گفتگو کر لیتا ہوں, میں وہاں سے بیٹھ کر ٹورنٹو سے بیٹھ کر دہلی میں اپنے گوپی چند نارنگ سے بات کر لیتا ہوں اور ان کو ریکارڈ کر لیتا ہوں تھرو کمپیوٹر ان کو لے کر. مگر اس کے اثرات ضرور مل جاتے ہیں, یہاں پر بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں, انڈیا پاکستان میں بھی لوگ اس سے مستفید ہو جاتے ہیں, مگر کیا یہاں پر پیدا ہوگی ایسی نئی نسل جو ادب کے لیے فروغ کا سبب بنے گی؟ آئی ڈاؤٹ. اس لیے کہ الٹیمیٹلی وہ نئے دور میں شامل ہو جائیں گے. میرے بچے اردو بولتے ہیں, اردو لکھ نہیں سکتے, میں تھوڑا بہت ان کو سکھا بھی دوں گا, لیکن میرے بچے انگلش میں لکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ریئلسٹکلی ذرا مشکل ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے سوسائٹی میں بیہیو کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنی جگہ بناتے ہیں کہ ہمارے بعد کی جنریشن یہاں آتی رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. جو اگر ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر محدود کیا اور ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا مذہبی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی, اور ہم نے اس طرح بیہیو کیا جیسے 1930 یا 1925 کے زمانے میں یہودیوں نے بیہیو کیا تھا, اپنی الگ کالونیز بنا لی تھیں, تو پھر اگر ہم انٹریکٹ نہیں کریں گے اس نئی سوسائٹی کے ساتھ تو پھر ہمارے راستے کم ہوتے چلے جائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم بھی اپنے آپ کو ایک کارنر کر لیں گے, اور نہ صرف اور جگہوں پر اثرات پڑیں گے اور سبجیکٹس میں اور فیلڈس میں, ادب کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور ہمارے پاس نئی جنریشن تیار نہیں ہوگی ادب لکھنے کے لیے.
روبرو ابھی آپ ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم اردو کے ایک نئے افسانہ نگار ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور لیجیے پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر. کینیڈا ہی میں مقیم ایک صاحب طرز شاعرہ محترمہ نسیم سید کا کلام پیش خدمت ہے. سب سے پہلے ان کی یہ غزل.
میں مجھے میر حسن کی زمین میں ایک غزل ہے میری, میں آپ کو وہ سناتی ہوں. دل لہو ہوتا ہے ہو آنکھیں لہو مت کیجیو, چاہتی ہے جو یہ دنیا وہ کبھو مت کیجیو. رہیو محو گفتگو ایک آرزو سے رات دن, آرزو جب روبرو ہو گفتگو مت کیجیو. اور جانیو اس کو تبرک بارگاہ عشق کا, جانیو اس کو تبرک بارگاہ عشق کا, جب مسک جائے کوئی دھڑکن رفو مت کیجیو. اور شعر کے سورہ یوسف ہے وہ رخ دید کو تاکید ہو, سورہ یوسف ہے وہ رخ دید کو تاکید ہو, ایسے چہرے کی تلاوت بے وضو مت کیجیے. بے نصب آواز کا مت دیجیو ہر کس جواب, بے نصب آواز کا مت دیجیو ہر کس جواب, اپنے لہجے کو کبھو بے آبرو مت کیجیو. در بدر کاسا بکف شہرت گزیدوں کا یہ ہول, در بدر کاسا وقف شہرت گزیدوں کا یہ ہول, ان سے عبرت لیجیو یہ ہاؤ ہو مت کیجیے. اور چاک پر
کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے، چاک پر کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے، جانیو سب آئینہ پر روبرو مت کیجیے. ایک تازی ہے آپ کو سناتی ہوں.
جی
سوچ انگیٹھی سلگ رہی ہے، سوچ انگیٹھی سلگ رہی ہے، بھولی بسری یاتی دیپک تان لہو میں لپک رہی، بھور کرن نوبت بازی تھی، بھور کرن نوبت بازی تھی، دھوپ شگن گھنگرو چھن انگنائی میں، اس کونے سے اس کونے تک پون کی پائل چہک رہی تھی. تو آیا تھا، تو آیا تو بھوبل میں دب کی چنگاری سرک کے تھوڑا باہر آئی، تو آیا تو بھوبل میں دب کی چنگاری سرک کے تھوڑا باہر آئی، ہم دونوں کے ہونٹوں پر سرشار سی چپ کو جوڑ جوڑ کے چنگاری نے آگ بنائی، آگ کی ترچھی سی بوچھار میں بھیگتی خوشیاں پنکھ جھپکتی ناچ رہی تھیں. تو آیا تھا، تو آیا تو ہم دونوں نے عشق کی گبرو چھاؤں سے ٹک کے خوابوں کے سوندھے کلہڑ میں گھونٹ گھونٹ اپنے کو پیا تھا، اپنا جیون ذائقہ ہونٹوں نے چکھا تھا، ایک سانس میں ہم دونوں کو تو آیا ہم دونوں نے اس کی گبرو چھاؤں سے ٹک کے خوابوں کے سوندھے کلہڑ میں گھونٹ گھونٹ اپنے کو پیا تھا، اپنا جیون ذائقہ ہونٹوں نے سانچ پڑی ہے. تو آیا ہے انگنائی میں، اس کونے سے اس کونے تک پھولے بسرے گئے دنوں کی برف جمی ہے، سوچ انگیٹھی ایک کلہڑ کی ٹوٹی ٹوٹی ٹھیکریوں سے اٹی. تو آیا ہے سینے میں ایک ناؤ سی جیسے ڈوب رہی. ایک تازہ نظم تھی.
آخر میں محترمہ نسیم سید نے اپنی وہ معروف نظم بھی سنائی جو ان کی شناخت ہے. نظم کا عنوان ہے آدھی گواہی.
گواہ رشتوں کی محترم کنڈلیوں میں بیٹھے سپولیوں کا، گواہ رشتوں کی محترم کنڈلیوں میں بیٹھے سپولیوں کا، گواہ ایسی حویلیوں کی غلام گردش کا جن میں قانون پاؤں دھرنے سے کب کپائیں.
واہ.
تمہاری چیخیں بلک بلک کے صدائیں کرتی انہی اندھیروں میں کے ڈوب جائیں، مگر وہ اس بے بسی کا اپنی نہ ایک کوئی گواہ پائیں، کہاں سے لائیں، کہاں سے لائیں گواہ ان بھیڑیوں کا جو اپنی شہوتوں پر عبادتوں کی مقدس و محترم ابائیں سجائے بیٹھے ہوں تاک میں، سوچے سوندھے کچے جسموں کے جن کے حجروں کے عود میں سسکیاں سلگتی ہوں رات کو اور دن تلاوت کے لہن سے جگمگائے جائیں. یہ محترم بھیڑیے ہم ان کی خباستوں کا گواہ لائیں، کہاں سے لائیں، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دے کہ گونجی اندھی سیاہ شب کو گواہیوں کا ہنر سکھائیں. بصیر ہے تو خبیر ہے، بصیر ہے تو خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے کہ آج تک موت کے علاوہ کوئی نہ اپنا گواہ پایا، ہم ہی پہ ٹوٹے قیامت بھی، ہم ہی نے ذلت کا بار اٹھایا. کتاب انصاف کے مصنف تیرے صحیح سے زبور انجیلوں کے تورات، عورتیں سب کے بھی شرف ہیں، فہیم ہیں، بالغ النظر ہیں، سبب یہ اپنی کتاب کے روح سے اپنے بارے میں باخبر ہیں، گواہیاں سب کی معتبر ہیں، تو پھر ہمارے ہی پشت پر ہاتھ کیوں بدے ہیں، ہماری ہی سب گواہیوں پر یہ بے یقینی کی مہر کیوں ہے. سبھی صحیفوں میں یہ لکھا ہے تیرے ترازو کا کوئی پلڑا جھکا نہیں ہے، تو کیا یہ سمجھے ہمارا کوئی خدا نہیں.
کلام شاعر بہ زبان شاعر میں آپ نے کینیڈا میں مقیم شاعرہ محترمہ نسیم سید کا کلام انہی کی آواز میں سنا. وائس آف امریکہ کی ادبی پیشکش سدارنگ جاری ہے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 228 کی انگریزی اور اردو میں تشریح سماعت فرمائیے. یہ ایک مختصر غزل ہے اور شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 228 جو گو کے مختصر ہے، تین اشعار پہ مبنی، لیکن اس میں ضروری بات اس بات کی ہے کہ ان کے جو مشکلات اور خیال جو غالب نے پیش کیے ہیں ان کو ہم توجہ سے سمجھ سکیں. تو کہتے ہیں کہ خاموشیوں میں تماشا ادا نکلتی ہے، نگاہ دل سے تیری سرما سا نکلتی ہے. ان اٹ سائلنس دا اسٹائل برنگس آؤٹ اے اسپیکٹیکل آؤٹ آف دا ہارٹ کول لیسڈ یور آئیز گلینس ایمرج. اب بات یہ ہے کہ خاموشی ہے، دا اسٹائل جو ادا ہے محبوب کی وہ ایک تماشا دکھائی دیتی ہے، باوجود اس کے کہ محبوب جو ہے وہ خاموش ہے. اب یہ دوسرے شعر میں تھوڑا سا انہوں نے مشکل یہ پیش کی ہے کہ شعر کو کس طرح پڑھا جائے. نگاہ دل سے تیری، یہ دل محبوب کا ہے یا عاشق کا ہے؟ موضوع تو یہ ہوگا کہ یہ عاشق کا دل ہے جس میں سے اس کی نگاہ جو ہے وہ سرمسا اس کی نکلتی ہے. اور اگلے شعر میں جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے جو زخم وہ پیدا کرتی ہے، لیکن یہاں پہلے مصرعے اور دوسرے مصرعے میں مناسبت تھوڑی مشکل نظر آتی ہے، تعلق جو ہے وہ بنانا تھوڑا مشکل ہے. ایک تو پہلے میں انہوں نے کہا کہ خامشی جو ہے محبوب کی وہ ایک تماشا جو ہے وہ بنا دیتی ہے، اور یہی خامشی جو ہے وہ میرے لیے اس طرح ثابت ہوتی ہے جیسے محبوب کی سرمسا نگاہ جو ہے وہ میرے دل تک پہنچ گئی ہو. پھر کہتے ہیں فشار تنگ یہ خلوت سے بنتی ہے شبنم، صبا جو غنچے کے پردے میں جا نکلتی ہے. فرام دا کمپریشن آف دا نیرونیس آف سالیٹوڈ ڈیو از کریٹڈ وین دا مارننگ بریز ہیونگ گان ان ٹو دا ویل آف دا بڈ ایمرجز. کیا خوبصورت خیال ہے، ذرا سوچئے. پہلے دیکھیں فشار تنگیے، اس قدر کمپریشن سے مراد اتنا زور ہے اس کا، اور اس قدر اس میں وسعت جو ہے وہ اس کا فشار بن گئی ہے. کس طرح سے کہ جس طرح سے شبنم جو ہے وہ بن جاتی ہے. اب شبنم کیسے بنی دیکھیے، ہوا جو تھی صبح کی وہ ایک پھول کے اندر داخل ہوئی، اور وہاں جا کر کے بڈ پھول بھی نہیں بلکہ کلی کے اندر داخل ہوئی، اور وہاں جا کے اس نے شبنم جو تھی وہ جا کے بیٹھ گئی. تو کلی سے مراد جو ہے وہ فشار ہے یہاں پر، اور مارننگ بریز جو تھی وہ جب وہاں جا کے بیٹھ گئی تو اس جس طرح سے وہ وہاں جا کے جم گئی اور اس میں شبنم بنا دی اس نے، اسی طرح سے فشار تنگی خلوت سے بنتی ہے شبنم. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پھول کی کلی ہے وہ چونکہ بند ہے، اس میں اتنا کمپریشن ہے کہ وہ ہوا کو دبا کر کے اس سے شبنم بنا دیتی ہے. اب انہوں نے یہ اپنا دل کا حال بیان کیا ہے اس کلی سے کہ جس میں اتنی فشار ہے. تو کہتے ہیں جب یہ عالم ہے تو اب اس میرے دل میں کیا عالم ہوگا، اور یہاں جو شبنم ہے وہ آنسو ہیں، اور کلی جو ہے وہ دل ہے، اور جو صبا جو ہے وہ خیال محبوب ہے. پھر کہتے ہیں نہ پوچھ سینائے عاشق سے آب تیغ نگاہ، کہ زخم روزن در سے ہوا نکلتی ہے. انکوائر ناٹ فرام دا لورز بریسٹ اباؤٹ دا شارپنیس آف دا سورڈ آف اے گلینس، دیٹ فرام دا وونڈ آف دا پورٹ ہول آف دا ڈور ایئر ایمرجز. کئی مشکلات غالب نے ہمارے سامنے پیش کی. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پوچھو عاشق سے کہ اس پہ جو دھار تھی تیغ نگاہ کی اس کا اس کے سینے پہ کیا اثر ہوا. ظاہر ہے سینہ زخمی ہوا، لیکن اگر دوسرے مصرعے کو دیکھیں کہتے ہیں کہ زخم روزن در سے ہوا نکل، تو اس تیغ سے جو زخم ہوا اس کو انہوں نے مثال دی ہے جس طرح کسی دروازے میں ایک پورٹ ہول ہوتے تھے، ایک پرانے زمانے میں گھروں میں جو بناتے تھے وہ ہوادار جسے کہتے ہیں ہوادان, تو اس سے ذکر کیا ہے کہ چھینا جو ہے وہ چھلنی ہو گیا ہے, اس میں سے اب جو ہوا نکلتی ہے وہ آہیں ہیں جو محبوب کی آب تیغ نگاہ سے ہمارے سینے پہ کارڈ ہوئی ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تو غزل نمبر 228 جو ہے اس میں گو کے تین اشعار ہیں, لیکن تینوں اشعار میں ایک ایسی بات ہے کہ جو اس غزل کو بہت منفرد بنا دیتی ہے. پہلے کہتے ہیں تماشا خاموشی میں تماشا ادا نکالتی ہے, جب صبا غنچے میں جاتی ہے کہ پردوں میں جاتی ہے تو وہ شبنم بن جاتی ہے, اس لیے کہ وہاں فشار ہے, فشار تنگی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو تیغ نگاہ تھی اس نے ایسے زخم بنائے ہیں جیسے کوئی ہوادان ہو, اور جس میں ہوا نکل رہی ہے وہ ہمارے آہیں اور ہماری صدائیں ہیں. یہ تو تھی غالب کی نمبر 228 غزل.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 228 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور لیجیے اب آخر میں ایک افسانہ. حمید شاہی صاحب کا افسانہ آدمی کا بکھراؤ خالد حمید پیش کرتے ہیں.
سی سی یو میں کامران سرور کو کئی گھنٹے قبل لایا گیا تھا, مگر ابھی تک اس کے دل کی اکھڑی ہوئی دھڑکنیں واپس اپنے معمول پر بیٹھ نہ پائی تھیں. وہ اپنے حواس میں نہیں تھا, تاہم ڈاکٹر قدرے مطمئن ہو کر یا پھر اکتا کر دوسرے مریضوں کی جانب متوجہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر کے ایک طرف ہو جانے کے بعد عالیہ نے اس کے نتنوں پر ایک جنبش کو سرسراتے پایا. صدمے کی وہ دبیس تہہ جو اس کے اندر دھول کی طرح جم چکی تھی, اسے جھاڑنے کی خواہش نے اس کے دل میں انگڑائی لی تو وہ فوری صدمے کے اثر سے نکل آئی. ایک ہی لمحے میں وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ ذہنی تناؤ کو جھٹک کر پہلے تو پھیپڑوں میں محبوس ساری ہوا کو ایک ہی حلے میں کھینچ کر باہر پھینک دے, اور پھر لمبا سانس لے کر نئی ہوا کو اس کی جگہ لینے بھیج دے. سانس کے اس ادل بدل سے اعصابی تناؤ ٹوٹ گیا اور تعطل میں پڑا کسل اس پر چڑھ دوڑا تو اس کے اندر جھپکی لے لینے کی خواہش جاگ اٹھی. وقفے وقفے سے اس کی آنکھیں مندنے لگیں اور وہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو لڑکنے لگی. اسی کیفیت میں عین اس وقت کہ جب اس کا گرنا یقینی ہو رہا تھا وہ جھٹکا کھا کر سنبھلتی اور جم کر بیٹھ جاتی تھی. جب وہ کئی بار جھٹکے کھا چکی تو اس نے اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اپنے بازوؤں کو فضا میں اچھالا, ٹانگوں کو تان کر سیدھا کیا, کمان کی طرح جھول کھا چکی کمر کے بل نکالے اور ایک بار پھر ایک لمبی مگر بے روک سانس کو بھر لینے کی پوری گنجائش پیدا کرنے کے لیے اس نے کونوں کھدروں میں الجھی ہوئی سانسوں کو بھی کھینچ کھانچ کر باہر نکال پھینکا. عین اس لمحے کہ جب دوسری بار اس کے پھیپڑے سانسوں کی تازگی سے آباد ہو رہے تھے, ایک لطیف گداز اس کے سینے سے پورے منظر نامے میں بھر گیا. یوں کہ مرتے ہوئے مریضوں نے بھی اس لمحے میں مرنا معطل کر دیا تھا. عالیہ ابھی لمبی سانس کی تانت کا لطف پوری طرح نہ لے پائی تھی کہ اسے اپنے بدن کو چھیدتی بہت ساری نگاہوں کی جانب متوجہ ہونا پڑا. اس کے جسم کا گداز کس قدر حشر اٹھا سکتا تھا اس کا وہ اندازہ لگا سکتی تھی, لہذا جھیپ کر اس نے ایک جھٹکے سے بازوؤں کو نیچے گرا دیا, کھسیانی ہو کر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا, چھاتیوں پر چڑھائی قمیص کی تہ کو کھینچ کر سیدھا کیا, ان پر آنچل کو جمانے کی کوشش میں انہیں مزید نمایاں کر دیا اور پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے دھیان سے الگ کیا. احساس اور توجہ کی حاضری کے ساتھ کامران کو دیکھنے کے قابل ہوئی تو اندر کی جھیپ سے چھٹکارا پا چکی تھی, لہذا کامران کے پاؤں کی جانب بیڈ پر ہی بیٹھ گئی. اگرچہ ابھی تک کامران اسی طرح بے سوت پڑا ہوا تھا, تاہم زندگی کے ننے منے آثار اس کے نتنوں سے اس کے پپوٹوں پر منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے. خود کامران کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنی دیر گہری تاریکی میں ڈوبا رہا تھا, تاہم اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک نامعلوم سی سرسراہٹ دبیس تاریکی کے ٹھہرے ہوئے پانیوں کو چھو کر گزر رہی تھی. یوں کہ اس گاڑھے اندھیرے میں جا بجا لہریں اٹھنے لگی تھیں. یہ لہریں بیر بہوٹی کی طرح مکر مار کر بے ست پڑے اس کے دل میں ایک اٹھان سی بھر رہی تھیں. چھاتی کی گہری کھائی میں لڑکا ہوا اس کا دل اب واپس اپنے ٹھکانے پر آنے کے جتن کر رہا تھا. لگ بھگ یہی وہ دورانیہ بنتا ہے جب کامران کے پورے وجود پر زندگی سے اس کی محبت ایک تھر تھری کی صورت تیر گئی. اس حیات افزا تھر تھری کو اس کے قدموں کی سمت بیٹھی عالیہ کے نازک دل نے بھی بھانپ لیا تھا. اس نے بدلے ہوئے اس شخص سے انس محسوس کیا اور اطمینان کی ایک نظر اس کے بدن پر ڈالی, ٹانگوں کو سکیڑ کر اوپر کیا اور وہیں قدموں میں گچمچی ہو کر آنکھیں بند کر لیں. اس کے دماغ میں یوں گونجدار شور پیدا ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑا انجن گڑگڑا کر چل رہا ہو. اس گڑگڑاہٹ اور شور کو اس نے ایک بہت بڑے خالی کنٹینر سے جوڑ لیا جسے وہ خود کھلی طویل اور خالی سڑک کے بیچوں بیچ مسلسل دوڑا رہا تھا. لوگ مسلسل کنٹینر کے نیچے یوں گھسے چلے آتے تھے جیسے انہیں پیچھے سے دھکیلا جا رہا تھا. اس نے بے بسی سے ایک بار پھر چورس شگاف میں دیکھا. وہاں سڑک کے درمیان دور تک کچلی ہوئی لاشیں بچھی ہوئی تھیں. اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, گردن سیدھی کر لی. سامنے کی سڑک ایک دم خالی ہو گئی تھی, وہاں کچھ بھی نہ تھا, لوگ نہ نعرے. اگر وہاں کچھ تھا تو ایک خالی پن تھا جو اس کے بدن کے عین وسط میں گونج رہا تھا. کامران کو اپنا دل ایک بار پھر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی کوشش کی تو اس کا وجود جھٹکے کھانے لگا. عالیہ نے تو جیسے اس کی بگڑتی حالت کو خواب میں دیکھ لیا تھا. ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی, ایک نظر کامران پر ڈالی جس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور بدحواس ہو کر ڈاکٹر کو بلانے جانا ہی چاہتی تھی کہ وہ مانیٹر پر اچھلتی لکیر دیکھ کر خود ہی چلا آیا. بہت دیر تک کامران ڈاکٹر اور نرسوں کے گھیرے میں رہا. عالیہ کا دل بھی ڈوبنے لگا. ڈاکٹر کی نگاہ عالیہ کے زرد ہوتے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے باہر بھجوانے کی ہدایت کی. کامران کی حالت کو اس بار سنبھلنے میں بھی کچھ زیادہ وقت لگ گیا تھا. ڈاکٹر نے جاتے جاتے خود سی سی یو سے باہر کوریڈور میں جھانکا اور عالیہ کو حوصلہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور یہ بھی کہ وہ چاہے تو اندر آ سکتی تھی. وہ اندر آئی تو کامران کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی نہیں تھیں, تاہم اس نے دھند میں بھی عالیہ کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا. اپنی جواں سال بیوی کی طرف دھیان کا یوں جانا اسے اچھا لگا تھا. عالیہ کی طرف دھیان جاتے ہی وہ اپنی سوچ کو ایک ربط میں لانے پر قادر بھی ہو گیا. وہ صاف صاف محسوس کر رہا تھا کہ یہ گھر کا بستر نہ تھا, وہ ہسپتال میں پڑا تھا. اس نے پہلو بدلنا چاہا مگر جسم نے اس کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا. بدن نے انکار نہیں کیا تھا, وہ تو کوئی حکم ماننے کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا. ایسے میں عالیہ کے دھیان نے گرفت سے نکل جانا چاہا. اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی. وہ ایک بار پھر اپنے وجود کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ محض ایک لاش تھا, بہت ساری لاشوں کے نیچے دبی ہوئی ایک لاش. اس کی سوچ بہک رہی تھی, لہذا اس نے دھیان کے بکھراؤ کو سمیٹنے کے لیے اپنے دن بھر کی مصروفیات کو ایک ترتیب میں لانا چاہا. صبح وہ اپنے معمول کے مطابق جاگا تھا. ٹیکسلا یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی, وہ وہاں گیا تھا. وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق جا رہا تھا کہ ساتھ بیٹھے شخص کو اپنے سیل فون پر ایک ایس ایم ایس موصول ہوا. اس نے ان باکس میں جا کر اس میسج کو پڑھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں. کامران کو تشویش ہوئی, عادتاً اس سے خیریت دریافت کی تو اس نے میسج سامنے کر دیا. جبرن اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہونے والے عدالتی نظام کے چیف کے کراچی پہنچنے پر گولی چلنے سے کئی لوگ مارے گئے تھے. یہ پیغام پڑھنے کے بعد وہ وہاں نہیں ٹھہر سکا تھا. وہ چاہتا تھا کہ فوراً گھر پہنچ جائے مگر واپسی پر حکومتی ریلی میں پھنس گیا. وہ آگے نکلنا چاہتا تھا مگر ریلی کے آگے آگے چلنے والی پولیس کی گاڑیاں کچھ یوں ساری سڑک کو روک کر دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھیں جیسے ساری ریلی کو انہیں کی قیادت میں چلنا تھا. کئی بار کی کوشش کے بعد وہ اگلی گاڑیوں کو غچہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور گھر پہنچا تو نجی ٹی وی چینل کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گرانے کا منظر دکھا رہے تھے. اس نے چینل بدل دیا. سرکاری ٹی وی پر اس ریلی کا منظر دکھایا جا رہا تھا جس میں وہ پھنس گیا تھا. عالیہ نے کامران کی ہتھیلی کی پشت میں کھبے ہوئے کینولا کو دیکھا. اس سے جڑی پلاسٹک کی نالی میں کچھ وقت پہلے تک قطرہ قطرہ گلوکوز بہ رہی تھی. اسی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈاکٹر نے کئی قسم کی دوائیاں انجیکٹ کر دی تھیں جو اب کامران کے خون کا جز ہو چکی تھیں. اڑنے کے لیے پر تولتی تتلی کی طرح کینولا کے دونوں پر پھیلے ہوئے تھے اور عین وہاں جہاں تتلی کا سر ہونا چاہیے وہاں گلوکوز ختم ہونے کے بعد ایک ڈھکن لگا کر خون کو بہنے سے روک دیا گیا تھا. اس نے ڈھکن کے تمام اطراف سے خون کو جمے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو گئی. نہ جانے اسے یہ کیوں لگنے لگا تھا کہ کامران کے بدن میں بس اتنا ہی خون تھا جو باہر ابل کر جم گیا تھا، اور اب اس کے زرد ہو چکے وجود میں خون نہیں، خالی پن دوڑتا تھا۔ جس خالی پن کو وہ ساری عمر پرے دھکیلتی رہی تھی، وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے اپنے وجود کا حصہ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ہاں تھی تو وہاں سے اس خالی پن کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس کی ماں جب تک زندہ رہی، ایک عجب طرح کے خاندانی زام میں مبتلا رہی۔ وہ شہر میں پلی بڑھی اور اس ماحول میں جوان ہوئی تھی جس میں آسائشیں مزاج کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ اس ترنگ میں احساس کی سطح پر جڑنے سے کہیں زیادہ یہ اہم ہوتا کہ وقت کے ایک ایک لمحے کو پھلجڑی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جل کر تماشا دکھانے، بجھنے اور پھر معدوم ہو جانے والی پھلجڑی۔ ماں مر کر معدوم ہو گئی۔ عالیہ اپنی ماں کے جتنا قریب ہو جانا چاہتی تھی، اس کی کسک دل میں پالتی جوان ہو گئی تو گھر خالی پن سے گونج رہا تھا۔ کامران جو اس کے سامنے پڑا تھا، اس کے باپ کا دوست تھا جو اپنی پہلی بیوی سے الگ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے باپ کے لیے اتنا اہم نہ تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپنے احساسوں کے اعتبار سے وہ بہت مستحکم تھا۔ استحکام آدمی کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ کامران نے اپنے کانپتے دل کو تھاما اور سوچا، مگر یہ سوال اس کے اندر چکراتا اور بدن کی باطنی دیواروں سے دیر تک ٹکراتا رہا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اسے ایسا تہذیبی آدمی کہا جا سکتا تھا جسے ثقافتی بارشوں کی بوچھاڑ نے پسپا کر دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی فائزہ کو ہمیشہ شکایت رہی تھی کہ اس کے اندر گاؤں کا ضدی اور اکھڑ کسان دھرنا مارے بیٹھا ہوا تھا۔ زمین سے اگا ہوا اور اپنے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا آدمی۔ زمین پیچھے گاؤں میں رہ گئی تھی اور وہ ایمان ساتھ لیے پھرتا رہا۔ فائزہ چاہتی تھی کہ وہ تیزی سے ترقی کر کے سوسائٹی میں مقام بنا لے، مگر جس بوجھ کو وہ اٹھائے پھرتا تھا، وہ اس کی چال میں رخنے ڈال رہا تھا۔ وہ اس پر مسلسل کام کرتی رہی، حتیٰ کہ اسے بدلنا پڑا۔ اس نئی دنیا اور نئی چال کا اپنا ہی آہنگ تھا۔ پہلا قدم تانے سن سن کر طے کیا تھا، پھر یوں بدلا کہ فائزہ بھی اسے بالکل بدل جانے سے نہ روک پائی تھی۔ کامران جیسے دیہاتی آدمی کا بے ہنگم بدلنا، کہ جس کی زندگی ایک خاص آہنگ میں چل رہی ہوتی ہے، اپنی جگہ ایک واقعہ تھا، مگر اس سری تبدیلی نے اس کے اندر خلا پیدا کر دیا تھا۔ ایک ایسا خلا جو اس کی پچھلی زندگی کو اندر سے کاٹ کر پھینک دینے سے بن گیا تھا۔ فائزہ میں اتنی ہمت، فراست اور صلاحیت نہ تھی کہ وہ اس خالی پن کو کسی اور ادا سے پاٹ سکتی، کہ وہ تو ڈھنگ سے نہ وہ لطف دے پاتی جو اس کا وجود مانگتا تھا، اور نہ ہی اس رفتار سے چل پا رہی تھی جس سے اب اس کا شوہر چل رہا تھا۔ وہ راستے کی دھول ہو گئی تو عالیہ اس کی زندگی میں آ گئی۔ اس نے پہلے تو نئے پن کے جوش میں اسے بہت قریب کر لیا۔ اس نے بھی اس عرصے میں کئی رخنے پاٹ دیے ہوں گے، مگر وہ ایک اور ہی طرح کا خالی پن ساتھ لے کر آئی تھی جو سارے میں دندناتا پھرتا تھا۔ گوشت پوست کے آدمی کے اندر کیا کچھ سما سکتا تھا، اس کا اندازہ کامران کو صحیح طور پر تب بھی نہ ہو سکا جب وہ اس میں بہت کچھ گھسیڑ چکا تھا کہ اب بھی وہ خالی کنستر کی طرح بچتا تھا۔ وہ ڈھنگ سے اس خاموشی اور خلا کی اس گونج کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہتا کہ وہ مسلسل ایک کیفیت میں رہنے سے احساس کی اس سطح سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس پر چھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ اس نے چھلاہٹ سے چھٹکارے کے لیے خود کو خود تھکانے اور مسلسل مصروف رکھنے کا ہیلا کیا، اور اس ہیلے ہی کو اپنی عادت بنا لیا۔ شروع شروع کا وہ زمانہ جو اس نے اڑیل بیل کی طرح ٹھہر ٹھہر کر گزارا تھا، اس کے تمام ہوتے ہی وہ محسوس کی دنیا سے جس لگا کر طلب کی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ احساس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کے ناطے رشتوں کے ساتھ جڑ جاتا اور روحانی طہارت کے دریچے بدن پر کھول لیا کرتا تھا، جبکہ طلب کے تقاضے کچھ اور تھے کہ یہ پہلے تو ضرورت بنتی اور پھر حوث ہو کر حواس پر چھا جاتی گئی تھی۔ کامران کے جسم میں حوث ہی حوث بولنے لگی تو اس کے مطالبے فائزہ پورے کر سکنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ اگرچہ اس خلا کو عالیہ نے بھر دیا تھا، مگر جو خالی پن وہ اپنے بدن میں چھپا کر لائی تھی، اسے کامران کے بدن کا زوف پاٹنے سے قاصر تھا۔ اس کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ وہ احساس کی وہ سطح چھونے کا جھنجھٹ ہی نہ پال سکتا تھا جس میں تعلق گہرا ہو کر روحانی چھپ دینے لگتا ہے۔ پہلے پہل آسائشوں اور بدنوں کی تندی تیزی نے معاملے کی نزاکت کو پرے دھکیل رکھا، پھر عالیہ خود ہی اپنے اندر سمٹ گئی اور کامران کی تنابیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ وہ تو جیسے یہی کچھ چاہتا تھا، جلد ہی اپنی آہنگ پر لوٹ گیا۔ جب تک اسے فرصت میسر آتی، تب تک عالیہ اپنا بدن توڑ کر ایک پہلو پر یوں ڈھہ جاتی کہ اگلے صبح ہی اٹھا کرتی۔ کامران ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹیلی ویژن کے چینل بدلتا رہتا۔ کبھی تو وہ اتنی تیزی سے چینل بدلتا کہ پورا بیڈ روم پلکیں جھپکتا ہوا محسوس ہوتا۔ جس روز ٹیکسلا سے آتے ہوئے وہ سرکاری جلوس میں پھنس گیا تھا، اسی روز وہ دیر تک کراچی میں گرائی جانے والی لاشوں کے مناظر بہت دلچسپی سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا دل معمول کے مطابق تھڑکتا رہا۔ عالیہ اس کی توجہ پانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات چھیڑتی رہی۔ یہ باتیں ہاں ہوں سے زیادہ پر اسے مائل نہیں کر پا رہی تھیں۔ عالیہ اپنے تئیں جس پہلو سے نیم دراز تھی، اس میں اس کے ابھار نمایاں ہو کر اسے متوجہ کر سکتے تھے، مگر اس ادا نے بھی اس کی توجہ کو گرفت میں نہ لیا کہ اس نے دل ہی دل میں اس منظر کو بھی ایسے معمولی مناظر سے مماثل سمجھ لیا تھا جو انگلش میوزک نشر کرنے والے چینلز پر ہر دوسرے فریم میں دکھائی دیتے تھے۔ کامران نے اپنی نظریں پھر ٹی وی کی اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ وہاں اب ایسی لاشیں دکھائی جا رہی تھیں جن کی چھاتی سے خون ابلتا تھا۔ چھاتی، وہ بکھلا گیا اور پلٹ کر اس چھاتی کو دیکھنا چاہا جس سے خون نہیں ابل رہا تھا۔ وہاں منظر بدل گیا تھا۔ عالیہ نے کامران کی توجہ پانے میں ناکام ہو کر پورے بدن کو اوندھایا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ جب کامران کی سماعتوں میں باہر کی سرسراہٹیں بھی رسنے لگیں، تب تک عالیہ کی سانسوں کی پھوار نیند کے غلبے سے آہنگ پا کر اس کے دائیں پاؤں کے ٹخنے پر پڑنے لگی تھی۔ اسے پہلے پہل سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ٹخنے پر کیا ہو رہا تھا۔ تاہم عالیہ کے سینے کا گداز اور گرمی لیے سانس کے ان جھونکوں نے اس کے حواس کی طرف پلٹنے کے عمل میں صورت پیدا کر دی۔ کامران کا اپنے وجود میں اپنے آپ کو ریزہ ریزہ ڈالنے کے باقاعدہ جتن کرنا اور عالیہ کا سانسوں کے آہنگ کی تاثیر سے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ٹانگوں کو پھیلائے چلے جانا ایک ساتھ شروع ہوا تھا۔ جب ایک ہی رخ پڑے رہنے کی وجہ سے عالیہ کا ایک پہلو دکھنے لگا اور اس نے چت لیٹ جانے کے لیے نیند ہی نیند میں اپنے پورے وجود کو حرکت دی، تب ایک نوجوان ڈاکٹر جو اس کے قریب سے گزر رہا تھا وہاں ٹھہر جانے پر مجبور ہو گیا۔ ڈاکٹر تب تک وہاں رکا رہا جب تک عالیہ کا جسم پشت پر جم کر جھولتا رہا۔ اس نے پیشورانہ احساس کے تحت قصدن ایک اچٹتی ہوئی نگاہ مریض پر ڈالی اور اس مانیٹر پر بھی جس میں سے کوئی فوری خطرہ نہیں جھانک رہا تھا۔ مریض کے جسم میں حرکت پا کر ڈاکٹر بلا سبب کھسیانہ ہوا، منہ سیدھا کیا اور وہاں سے کھسک گیا۔ جس وقت ڈاکٹر کھسیانہ ہو کر واپس ہو رہا تھا، غالباً یہ وہی وقت تھا جب گھنٹوں بے سود پڑے رہنے کے بعد پہلی بار کامران کو اپنے ٹخنے پر پڑنے والی عالیہ کے سانسوں کی پھوار کا خوشگوار احساس ہوا تھا۔ نرم، ملائم اور بھیگی بھیگی پھوار جو اس کے اندر اس کے لہو کا حصہ ہو کر اس میں آنچ بھر رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر کے بجائے ہسپتال میں تھا اور عالیہ عین اس کے قدموں میں نہ جانے کب سے پڑی تھی، تو اسے عالیہ کے وجود نے گرفت میں لے لیا جو اس کی نظر میں پوری طرح نہ آ رہا تھا۔ اس نے سر اچک کر دیکھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اسے گردن اٹھانے کے لیے ٹانگوں کو قدرے دوہرا کر کے زور لگانا پڑا تھا، جس سے نہ صرف اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کی اوٹ میں آ گیا تھا، سانسوں کی پھوار کا وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا جو اس کے اندر توانائی بھر رہا تھا۔ اس ذرا سی کوشش میں نقاہت نے اس پر ہلا بول دیا۔ وہ اتنی ہمت والا تھا کہ ایک اور کوشش کرتا، مگر سانسوں کی پھوار کا یوں ٹوٹنا اسے اچھا نہ لگا تھا۔ اس ایک لمحے میں اس نے ہمکتی سانسوں سے معمور چھاتیوں والی ایسی عورتوں کو بھی دیکھا تھا جو کبھی اسے پچھاڑ دینے اور اوندھا کر دینے کی والی لذت کا باعث ہو جاتی تھیں، مگر اب وہ اوپر سے گرتی ہوئی لاشوں میں کہیں گم ہو رہی تھیں۔ انہیں لاشوں کے ڈھیر میں اس نے اپنے آپ کو بھی دیکھا اور یقین کرنا چاہا کہ وہ زندہ تھا۔ کنٹینرز، لوگوں پر اس کا دوڑنا، گولی اس کے بدن میں پیوست ہونا، عالیہ کا منہ موڑ کر لاش کی طرح پرے ڈھہ جانا، سب جھوٹ تھا۔ سچ یہ تھا کہ اس کا دل دھڑک رہا تھا اس آہنگ میں جس سے اس کا تہذیبی وجود مانوس تھا۔ اس کے پاؤں پر پڑتی سانسوں کی پھوار اس کے اندر کٹ چکے احساس کی پنیری پھر سے کاشت کر رہی تھی۔ یہ کیفیت ایسا اعلامیہ تھی کہ وہ نئے سرے سے زندگی کو آغاز دے سکتا تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی اور ہاتھ کھسکا کر عالیہ کے گورے چٹے پاؤں پر رکھ دیا جو اس نے نیند میں ابھی ابھی اس کی بغل میں گھسیڑ دیا تھا۔
آدمی کا بکھراؤ، حمید شاہی صاحب کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سردارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔